أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْهِيرًا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلوات پروردگار عالمین قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16 ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس دو بزرگ نعمتیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ نور، آپ کے علم میں ہے کہ نور کا ظاہری ترجمہ لائٹ، لیکن نور کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو بذات خود روشن ہو اور اپنی وجہ سے دوسرے کو بھی روشن کر دے، اس بنا پر علم بھی نور ہے اور آپ کے بلب سے زیادہ اہم نور ہے علم، کیونکہ علم بھی بذات خود روشن ہوتا ہے اور جو اس کو ریسیو کرتا ہے اس کے دل و دماغ اور اس کے وجود کو روشن کر دیتا ہے۔ تو خدا نے نور تمہاری طرف بھیجا ہے اور کتاب مبین، مبین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو بیان کر دے۔ بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی بھی شے کے بارے میں کنفیوژن کا شکار نہ رہے۔ جو شے بیان ہو جاتی ہے وہ حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے حق اور باطل اپروپریٹلی ڈیفرنشیٹ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا۔ تو خدا نے تمہارے پاس جو کتاب بھیجی تمہاری طرف وہ مبین ہے، یعنی زندگی میں کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اس کو روشن کر دیتی ہے اس طریقے سے وہ کتاب کہ پھر زندگی کے سفر میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا۔ اور کتاب مبین کی ہمراہی میں نور ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض مفسرین کی نظر میں نور بھی قرآن ہے، کیونکہ قرآن نے خود قرآن کو نور کہا ہے، اور ویسے نور سے مراد اگر ہم اس تفسیر پر جائیں تو یہ بھی بعید نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ نور سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس کیا بنتی ہے؟ خود حدیث ثقلین کہ جس میں رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک خاص نشانی اور ایک خاص ریلیشن شپ دونوں کے درمیان بیان فرمائی کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو یہ تفریق کا مطلب کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کہ جو کچھ بھی قرآن اگر حجت خدا ہے تو اس حجت خدا کی تفسیر اور تشریح اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، کہ ان کی زندگیوں کو، ان کے کلمات کو، ان کے اقوال کو، ان کی مناجات کو جب ہم ملاحظہ کریں گے تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ تفسیر قرآن کریم۔ تو یہ دو حقیقتیں خدا نے ہمارے درمیان نازل کیں، اور کیوں نازل کیں؟ ہماری ہدایت کے لیے، یہدی بہ اللہ، کہ ان کے اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے۔ لیکن جو بات میں نے عرض کی، اور یہ بات بہرحال تذکر کے قابل ہے، یعنی بار بار دہرائے جانے کے قابل ہے، کہ خدا فقط کس کی ہدایت کرتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو رضوان الہی کو فالو کرتا ہے، رضوان الہی کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی، جو انسان بھی اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنا لے کہ جو خدا کی رضا ہے وہی میں، اس سے میں راضی ہوں، جو خدا کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے، یہ وہ انسان ہے جو من اتبع رضوانہ کے منزل پر ہے، ہدایت اس کی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم اور اوپن اپ کریں تو جیسا کہ وہ بھی میں تھوڑا سا جو صاحبان، کیونکہ بیچ میں گیپس بھی آتے ہیں، کچھ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو میں شروع میں 5-10 منٹ اس لیے لے لیتا ہوں کہ آپ سب کنیکٹ ہو جائیں کہ موضوع کیا ہے ہمارا اصل۔ تو خدا کیوں اس نے یہ شرط لگائی کہ میں فقط اس کی ہدایت کروں گا جو میری رضوان کی اتباع کرے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدا نے بغیر مانگے ہم کو 4 ہدایتوں کے دروازے، ابواب یا پلرز آلریڈی دے دیے ہیں۔ 2 ان میں سے ہمارے اندر ہیں، 2 ہمارے باہر ہیں۔ ہمارے اندر جو ہدایت کے 2 ارکان ہیں وہ کیا ہیں؟ ہماری عقل اور ہماری فطرت، جس پر ہمارے وجود کی بنیاد خدا نے رکھی ہے۔ اور 2 ہدایت کے ارکان جو ہم سے باہر ہیں، ان میں سے ایک پیغمبر اور دوسری کتاب خدا۔ اور جس طریقے سے کہ سائنٹسٹ بھی، ایک شاید آپ لوگوں نے ایک جملہ سنا ہو کہ ان ریزنیبل افیکٹونیس آف میتھمیٹکس، یہ ایک بڑا پاپولر ایک جملہ ہے جو 1960s میں آئی تھنک یوگین ویگنر، جو نوبل پرائز ایک فزسٹ تھا، اس نے ایک جملہ استعمال کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے کاغذ قلم پر بیٹھ کر ایک فارمولا لکھتے ہیں، ایک لا ہے، اور اس کے مطابق، جیسے فار ایگزامپل یہ گھر بنائے، اب یہ گھر بنا ہے تو کس طریقے سے بنائے؟ کہ اس میں کچھ لوڈ آئے گا اور اس لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے آپ نے اس میں کچھ پروویژن رکھے، یعنی پلرز ہیں، بیمز ہیں، باقی ساری چیزیں۔ اب جب گھر ابھی بنا نہیں ہے تو آپ اس بات کا تعین کیسے کر لیتے ہیں کہ بیم کی ڈائمنشن یہ ہونا چاہیے، پلر کی یہ ہونا چاہیے، اور اس بارے میں آپ یہ یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ اس پر جو بھی لوڈ آئے گا وہ بیم اور پلر اس کو برداشت کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک معمولی سی مثال ہے۔ یہ ساری کیلکولیشن کہاں ہوتی ہیں؟ آپ کے فارمولے سے پین اینڈ پیپر پہ ہوتی ہیں، بغیر گھر کے وجود میں آئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مثال کے طور پر جو راکٹس بھیجے گئے ہیں چاند پر، اب پہلے تو کسی کو کوئی تجربہ نہیں تھا چاند پہ جانے کا، یا راکٹ بھیجے جانے کا، یا خلا میں جانے کا، اس کی تمام کیلکولیشنز کہاں پہ بھی ہیں؟ پین اینڈ پیپر پہ بھی ہیں، میتھمیٹکس میں۔ تو یہ سائنٹسٹ خود اس بات پر حیران ہیں کہ یہ میتھمیٹکس ریئل ورلڈ سے اتنی زیادہ کنفرم کیسے ہوتی ہے، یعنی جو آپ فارمولے، اور بہرحال یہ ایک پورا موضوع ہے، بہت گہرا موضوع ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ تو یعنی کہ خدا نے جو نظام بنایا اور جس نظام کی طرف آنے کی ہم کو دعوت دی، ہدایت دی، یعنی کہنے کا مطلب میرا کیا ہے کہ خدا نے نظام کس طریقے سے بنایا کہ جو آپ کی عقل جس بات کو سمجھتی ہے، عالم خارج میں جو چیزیں ہیں وہ اسی کے ساتھ کنفرم ہوتی ہیں اور انٹیگریٹ ہوتی ہیں۔ اور اس بات کو امام کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا. کہ خدا نے تمہارے لیے دو پیغمبر بنائے, ایک تمہارے اندر ایک تمہارے باہر. یعنی یہ آپ کی عقل اور فطرت کو امام کیا فرما رہے ہیں, پیغمبر باطن. اور کتاب اور رسول کو امام کیا فرما رہے ہیں, پیغمبر خارج. تو جب تک تمہارے اندر کا پیغمبر باہر کے پیغمبر سے ہارمونی میں نہیں آتا, اس کی تصدیق نہیں کرتا, تم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہو. یعنی ہدایت کے حاصل کر, تو یہ اصول ہے کہ خدا کب انسان کو ہدایت کرتا ہے, من اتبع رضوانہ, جب انسان اپنی ذات میں اپنے اندر اپنی عقل کو اپنی فطرت کو اس اسٹیٹ میں لے آئے جیسے خدا نے بنائی تھی, بنائی ہے, اور اس پر مختلف قسم کے پردے نہ ڈالے. ٹھیک ہے, اب اس کے مقابلے میں ہمارا دشمن ہے شیطان. وہ شیطان کیا چاہتا ہے, وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی غلط ڈائریکشن میں دیکھتے رہیں, ہم اپنی پوری زندگی اپنی عقل کے اور فطرت کے نور سے استفادہ نہ کریں. اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے, ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس پر زبردستی اپنے کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے اب آج میں ایک دو چیزیں اسی حوالے سے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی انسان کو اس بات کی پیروی کرنی چاہیے یا نہیں, علم کی پیروی کرنی چاہیے یا گمان کی پیروی کرنی چاہیے, آپ کا خود اندر سے کیا کہتے ہیں, آپ کا اندر کیا کہتا ہے کہ ہمیں اس رستے پہ چلنا چاہیے جو رستہ مجھے میری علم اور تحقیق جس طرف میری رہنمائی کرے اور اس طرف لے جائے. لیکن آپ دیکھ لیجئے, خاص طور سے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ راہیں علمی ہیں یا ظنی ہیں. ظن یعنی زوئے سے, گمان, اسمپشنز پہ مبنی ہے کہ ہم نے بس ایک بات سوچ لی, ایک ادھر ادھر سے کسی نے ہم کو ایک بات کہہ دی, بتا دی, ہمیں اچھی لگ گئی اور ہم چل پڑے اس کے پیچھے. ٹھیک, تو اس اگر یہ سنت رہے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا, کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی, خدا کی بارگاہ سے ہدایت نہیں ملے گی. اور خدا کی بارگاہ سے ہدایت ملنے کا معنی کیا ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی کی منزل اور رستہ دونوں دکھے اور سمجھ میں آئے. اس بات کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فلاں پرسنالٹیز کو مانتا ہوں, ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فلاں عمل کرتا ہوں, ہدایت اس کو نہیں کہتے. ٹھیک ہے, ہدایت اس کو نہیں کہتے. ہدایت یعنی خدا انسان کے وجود کو اس طریقے سے کھول دے, اوپن اپ کر دے, روشن کر دے کہ اس کو اپنی ڈیسٹنی اور ڈیسٹنی تک پہنچنے کا رستہ نظر آنا شروع ہو جائے, ایک, اور اس کے بعد اس کو اس بات کی توفیق حاصل ہو جائے کہ اس رستے پر چلے. یعنی جو مثال حر کی ہے, بار بار آپ اس کو تذکر کریں کہ جب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے, ان کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی, حر کسی اور رستے پہ تھے, ضالین میں سے تھے, اگر مغضوب علیہم نہیں تو ضالین میں سے ضرور تھے. امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حر کو اپنا رستہ دکھنا شروع ہوا ہے کہ راہ یہ نہیں ہے جو بنو امیہ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, بلکہ راہ وہ ہے جو حسین ابن علی کی اقتدا میں ہے. ہدایت یہاں پہ تمام نہیں ہوتی کہ راہ آپ کو رستہ نظر آ جائے, ہدایت یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک, ہدایت کب مکمل ہوتی ہے؟ کہ جب شب عاشور یا روز عاشور خدا نے حر کو وہ توفیق عطا کر دی کہ تمہیں جو رستہ دکھ رہا ہے تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے تمہارے نفس میں کہ تم اس رستے کو طے بھی کر سکو، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ کہ جب انسان کو خدا کی بارگاہ سے یہ نصیب ہو جائیں دو باتیں تو پھر انسان اپنے آپ کو مبارکباد دے، اپنے آپ کو لائق مبارکباد سمجھے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، ورنہ تحریر، تقریر، گفتگو، باتیں نہیں۔ یہ جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام باتیں لائک پنز ہیں، پن چبھوئے جانے کے مترادف ہیں، کہ جب آپ کسی کو ہوشیار کرتے ہیں، ٹہوکا دیتے ہیں، سوئی چبھوتے ہیں کہ بندہ خدا ہوش میں آؤ، اس کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کی ورت نہیں ہے۔ اصل ورت یہ ہے کہ انسان کے اندر، کہ خدا جب کہہ رہا ہے نور اور کتاب مبین، تو وہ نور انسان کے قلب میں، انسان کے دماغ میں آئے، رستے کو روشن کرے، اس کی بنا پر وہ اخلاقی جرأت، طاقت نفس و روح انسان کو حاصل ہو کہ اس راہ کو طے کر سکے، قدم اٹھا سکے۔ انہیں جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کے دروس میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انسان کی مشکل جان لینے سے بلکہ دیکھ لینے سے بھی حل نہیں ہوتی۔ ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان ہے، ایک گھر میں موجود ہے اور خدا نخواستہ اس گھر میں آگ لگ جاتی ہے، تو انسان آگ کو دیکھ رہا ہے، شولوں کی حرارت کو محسوس کر رہا ہے، لیکن پیروں میں فالے جائے، فائدہ؟ ہدایت یافتہ ہو گیا نا، آگ کے بارے میں نظر آ رہا ہے نا سب کچھ، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مجھے یہاں سے فرار کرنا چاہیے، آگ مجھے نقصان پہنچ، سب سمجھ میں آ رہا ہے، دکھ رہا ہے، لیکن اگر پیروں پہ فالج، پیرالائز ہیں، تو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا حاصل ہے اس دیکھنے سے؟ تو یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ جب خدا توفیق دے کہ رستہ طے کرو، اور جب خدا راہ کو انسان کے آگے روشن کر دے، اس کو کہتے ہیں، اس پیکج کا نام ہے ہدایت۔ کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ پھر اس صورت میں انسان کہاں پر آ جاتا ہے؟ سلامتی کے رستوں پر آ جاتا ہے، ان راہوں پر آ جاتا ہے کہ جہاں پر بدبختی سے پھر نجات ملنا شروع ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام باتیں لازماً ذہن میں رہیں۔ ہم آج جو جن دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت کا اثر اور بنیادی اثر معرفت و محبت خدا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں اور پروردگار عالمین، رب العالمین کے حوالے سے قلب میں محبت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اور ایک جملہ جو خود حدیث قدسی میں کئی جگہ آیا ہے، ذکر الہی کی مٹھاس، اور بعض عرفا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ذکر کرتے وقت یہ مٹھاس، یعنی یہ مٹھاس کہاں پر ہوتی ہے؟ حقیقتاً قلب میں ہوتی ہے، وجود میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ مٹھاس زبان، ظاہری زبان پر بھی آ جاتی ہے، وہ لذت۔ ہدایت یافتہ ہونے کی یہ اہم ترین علامت ہے، معرفت و محبت خدا اور ذکر خدا کی حلاوت اور مٹھاس۔ ٹھیک ہے، جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ جس کو جو بھی مقام ملا ہے وہ اس کی توحید اور بندگی کی بنا پہ ملا ہے، اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے کسی کو۔ اگر نبی نبی ہے، امام امام ہے، ولی ولی ہے، تو اس کا واحد ریزن اس کی توحید کا معیار ہے اور اس کی بندگی کا معیار ہے, اور کوئی دوسرا ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ توحید اور خدا سے تعلق اور خدا سے محبت,
محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے مین کرائٹیریا ہے. یعنی کیونکہ ہماری گفتگو یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں, جس طریقے سے قرآن کریم نے ہم کو تعلیمات دی ہیں, تو ان تعلیمات کا بنیادی نچوڑ کیا ہے کہ ہر شے اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے. ہر شے کے پیچھے کچھ صفات ہیں, کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, ان کی بنا پر آپ پہچانتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ مرچ کو اور مٹھاس کو فقط شکل سے نہیں ڈیفرینشیٹ کرتے, بلکہ شکل ایک گائیڈ کرتی ہے, پھر اس کا مزہ ہوتا ہے, اس کی اور کوالٹیز ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہر شے کی علامت ہے. تو ہدایت یافتہ ہونے کی بھی علامتیں ہیں جو بارہا قرآن کریم اور کلام معصوم میں ہمارے سامنے آتی ہیں, جو میں کئی میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کی, اور آج میں جس علامت کو عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے, معرفت و محبت خدا اور ذکر الہی کی حلاوت اور مٹھاس. اور اگر یہ نہیں ہے تو دیٹ از اے پوائنٹ آف گریٹ کنسرن, یہ بہت زیادہ تشویشناک پہلو ہے کہ اگر ہم اپنے قلب میں خدا کی محبت کو نہیں محسوس کرتے ہیں. محبت کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کروں کہ ایک حدیث ہے, حدیث حارث حمادان کہلاتی ہے وہ, اور اس کو جناب شیخ مفید نے اپنی امالی میں نقل کیا ہے. امالی یعنی ان کی مجالس, اور تقریباً 1000 سال پرانی یہ روایت ہے شیخ مفید اپنی مجالس میں, کہ امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حارث حمادان حمادانی. امام علی علیہ السلام ان کو بہت پسند کرتے تھے, چاہتے تھے, اور ایک دن وہ امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, کافی پریشان ہو کر آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یا علی میں بہت مشکل میں ہوں اور اب میری عمر آخری مراحل تک پہنچ چکی ہے, آپ میری اس مشکل کو حل کریں. کیا مشکل ہے تمہاری؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بالکل متفرق ہیں, مختلف ہیں, کوئی آپ کی محبت میں اتنا آگے ہے, کوئی آپ کی دشمنی میں اتنا بڑھا چڑھا ہوا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے. اصل کوئی ایک بات کرتا ہے, کوئی دوسری بات کرتا ہے. تو وہاں پر اب یہ طولانی حدیث ہے, میں پوری نہیں پڑھ سکتا. تو امام علی علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ وہاں پہ کہا اور وہ معیار دیا ہے, کہ اگر تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی بنا پر حق کو پرکھنے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہو, جبکہ آیات اور حقائق کی بنیاد پر پہلے حق پہچانا جاتا ہے اور پھر اہل حق خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں. کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم شخصیتوں کو شخصیتوں سے لڑاتے ہو, کہ ایک نے یہ کہہ دیا یہ اچھے ہیں, دوسرے نے کہہ دیا وہ اچھے ہیں, اور اس میں جھگڑا شروع ہو گیا. اور وہ بہت خوبصورت حدیث ہے, اور پھر اس کا تتمہ, یعنی پھر امام علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں, میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, ایک غالی اور ایک تالی. غالی کون؟ جو میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, یا محبت کا نام لے کر, کیونکہ محبت میں جو حقیقی محب ہے وہ نہیں غالی ہوتا, جو محبت کا نام لے کر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. تالی کون ہے؟ جو مجھے میرے مقام سے گرا دیتا ہے. تو جو ان کے درمیان مقتصد ہے, یعنی میانہ رو ہے, حقیقت اور سچائی کی راہ پر چلنے والا ہے, وہ میرے سچے شیعہ ہیں. اور پھر جب تمام باتیں آپ نے بیان فرمائیں تو ایک جملہ بہت عجیب, وہ کہا کہ اے برادر حمدان، اور ظاہر ہے کہ امام علی علیہ السلام اگر کسی کو یہ کہہ کے مخاطب کریں تو آپ خود سمجھ جائیں کہ اس شخصیت کی آپ کی نظر میں قدر و قیمت ہے، یا اخا حمدان، مجھ سے ایک بات سمجھ لو اور ہمیشہ یاد رکھنا اس کو، ٹھیک ہے؟ ان کو رخصت کرتے ہوئے جب یہ ساری باتیں ہوں گی، ایک جملہ، ایک چیز مجھ سے سمجھ لو، لے لو ایک بات اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، وہ کیا ہے؟ انت مع من احببت ولک مکتسبت، انت تم اسی کے ساتھ ہو جس سے محبت کرتے ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو، کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤ گے، خدا تمہیں قیامت میں کسی اور کے ساتھ نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ رکھے گا جو تمہیں محبوب ہے، وَلَّكَ مَكْتَسَبْتَ، اور تیرے لیے وہی ہے جو تُو نے کمایا ہے. یہ دو باتیں مجھ سے یاد رکھ لو. اور اس وقت جب یہ جملے سنیں تو وہ حارس پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو روایت میں ہے کہ وہ اس یعنی کہ وہ ایک بے خودی کے عالم میں آ گیا کہ میں جو پریشانی لے کر آیا تھا وہ امام علی علیہ السلام نے، وہ پریشانی میری حل ہو گئی ہے، اور اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کسی بھی وقت موت آ جائے میرے لیے. تو یہ جو اصول ہے نا، انت مع من احببتا، لیکن پرابلم کیا ہے کہ شیطان ہمیں ہر جگہ پر دھوکہ دیتا ہے، اور اسی وجہ سے بصیرت انتہائی لازمی ہے. شیطان ہمیں جھوٹی محبتوں میں مبتلا کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تمہاری سچی محبت ہے. یہ پرابلم ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ میں محبت کے حوالے سے بھی ایک دو علامتیں اور نشانیاں آپ کو بتا دوں کہ محبت اس کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنا آپ بدل دینے پر آمادہ کرتی ہے. محبت اس کو کہتے ہیں. آپ اپنی اولاد کی خاطر ایک چینجڈ پرسنالٹی ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے؟ آپ غور کریں. اور جیسے شہید مطہری نے جو خاص طور سے مثال دی ہے، وہ ماں کی مثال دی ہے اس بارے میں، کہ وہ لڑکی جو شادی سے پہلے اس کا جو حال ہوتا ہے اور اولاد کے بعد جو حال ہوتا ہے، وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ وہی ہے کہ جس کو اماں اٹھا اٹھا کے تھک جاتی تھی کہ بیٹا اٹھ جاؤ. وہ اب ساری رات سوتی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں محبت. تو آپ اپنی زندگی میں اس کا حساب لگائیں کہ وہ کون ہے جس نے آپ کو اپنا آپ بدل دینے پر آمادہ کر دیا ہے، جس کی بنا پر، جس سے تعلق کی بنا پر آپ آپ نہیں رہے. آپ کہتے ہیں جو آپ کہیں گے میں وہی بنوں گا. الحمدللہ اگر یہ محبت امام حسین کے لیے ہے جو عزاداری کی برکت سے حاصل ہونا چاہیے، بہترین نتیجہ ہے کہ اگر یہ عزاداری ہمیں اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دے کہ جو امام حسین چاہتے ہیں میں وہی بنوں گا، جو امام حسین علیہ السلام کی چاہت ہے. لیکن اگر یہ ہو رہا ہو کہ نام امام حسین کا ہو لیکن کردار تمام ان لوگوں کا ہو، جیسے میں نے ایک پوری مجلس پچھلے سال پورا اس کا بنایا کہ 6-7 قسم کے کیریکٹرز ہیں کربلا کے حوالے سے، 6-7 قسم کے کیریکٹرز ہیں جن میں سے ایک یا دو دشمن ہیں، باقی سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین کے ساتھ ہیں یا ان کی تعریف کرنے والے ہیں. لیکن فقط ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم، صرف ایک وہ ہے ان 6 یا 7 میں سے. تو محبت کا حساب ہے. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے آپ قربانی دینے پر آمادہ ہوں. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو، آپ کی شخصیت کو بدل ڈالے، جس کے پیچھے چلنے کو آپ انکار نہ کر پائیں، یہ ہے محبت. ٹھیک. تو معرفت و محبت خدا، یہ ہدایت یافتہ انسان کی اہم ترین علامت. ایک اور واقعہ اسی حوالے سے کہ امام علی علیہ السلام, اور یہ بھی ہمارے لیے انہیں توحید کے اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے سنا بھی ہوگا تو زیادہ تر دوستوں کے لیے یاد دہانی, کہ جنگ جمل شروع ہونے والی ہے, امام علی علیہ السلام صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں. اس وقت ایک شخص آتا ہے اور امام علی علیہ السلام سے پوچھتا ہے, یعنی شاید یہ کہ تمہارا رب کون ہے یا آپ کس کی پرستش کرتے ہیں. جو آپ کے ارد گرد آپ کے سپاہی تھے, فوجی تھے, اصحاب تھے, انہوں نے اس کو ڈانٹا, کہا تجھے کسی موقع محل کا تمیز نہیں ہے, دیکھ رہے ہو کہ یہاں جنگوں کی جنگ کی صفیں ترتیب دی جا رہی ہیں, امام علی علیہ السلام مبارزے اور جنگ کے حوالے سے ہدایات لوگوں کو دے رہے ہیں, اور تم آگے یہ سب باتیں کر رہے ہو کہ آپ کا رب کون ہے, اس کے بارے میں بتائیں. امام علی علیہ السلام نے اپنے ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ اسی توحید کے لیے تو یہ جنگ ہے, اسی کے لیے تو یہ جنگ ہے, ہم یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ یہ تھوڑی کہ وی ورسز دیم, اس لیے تھوڑی ہم جہاد اور مبارزہ ہے. اور پھر وہاں پر اسی جگہ کھڑے کھڑے آپ نے جو توحید بیان فرمائی ہے وہ کمال ہے, یعنی اسی جگہ پر کھڑے کہ خدا میں دو چیزیں ہیں, وہ نہیں خدا اجزاء کا ایک نہیں ہے, نہ خدا کے واحد, تو بہترین دلائل ہیں وہ توحید پر جو اس وقت امام علی علیہ السلام نے بیان فرمائے. خدا گنتی کا ایک نہیں ہے, خدا اجزاء کا ایک نہیں ہے, خدا وہ ایک نہیں ہے کہ جس سے ٹکڑوں کو ملا کر ایک بنایا جاتا ہے. اسی جگہ پر میدان جنگ میں کھڑے کھڑے یہاں پر نقطۂ توجہ کیا ہے, پوائنٹ آف کنسرن کیا ہے, کہ یہ والی بات خود امام علی کے ساتھیوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, یہ مشکل بات ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ امام کس لیے کھڑے ہوتے ہیں, کیوں قیام کرتے ہیں, کیوں زندگی دیتے ہیں, کیوں تلوار اٹھاتے ہیں, یہ خود ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کہ امام کو بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ توحید ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں میدان میں. تو اس بنا پر یہ تمام کے تمام وہ ارکان ہیں یا وہ بنیادیں ہیں کہ جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس سے الائنڈ ہیں, ہم نور و کتاب مبین سے الائنڈ ہیں, ہم ان کی راہ پر ہیں, ہم ان کے زیر سایہ ہدایت یافتہ ہیں, نہیں ہیں, یہاں سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو ہدایت یافتہ انسان کی علامت کیا ہے؟ توحید, معرفت و محبت خدا, اور زندگی گزارنے کی بنیاد کیا ہے؟ یہی ہے, جیسے امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم اس کے لیے حرکت کر رہے ہیں, یہ توحید اور اللہ کے نظام کے قیام کی ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم حرکت کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہماری. جو امام حسین علیہ السلام کا بھی جو جملہ ہے وہ کیا ہے, لِنَرَ الْمَعْلِمَ دِينَكَ, ہم کیوں نکلیں؟ تاکہ تیرے دین کے علم کو بلند ہوتے ہوئے دیکھیں تیری انسانیت کے اندر, ہم اس لیے نکلیں, اس لیے اپنے گھروں سے باہر آئیں. یہ وہ نکات ہیں کہ جو آئمہ کے ماننے والوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہیں. یہ پوائنٹ جو ہے, یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نقطۂ تشویش ہیں, نکات برائے تشویش ہیں. اچھا, اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہدایت ہے اور ہدایت یافتہ ہیں تو ہدایت بغیر معرفت و محبت خدا کے ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اس کے بغیر موجود نہیں ہوتی. دوسری بات جس کا ذکر بھی میں نے پچھلی مجلس میں بھی کیا تھا, اور یعنی آج میں اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں, کہ ہدایت کا نتیجہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا ہوتا ہے, ویلیو ایڈیشن. اس ویلیو ایڈیشن کا نام کیا ہے, رشد. یاد ہے آپ کو رشد کا ذکر کیا تھا ہم نے, کہ سورہ جن کی آیت نمبر 2 میں کہ جب جنات نے پیغمبر اکرم سے قرآن سنا تو کیا کہتے ہوئے گئے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے، ایسا کلام سنا ہے جو تعجب میں ڈالنے والا ہے اپنے مضامین کے حوالے سے، اور یہدی الی الرشد، اور ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف. اور رشد کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ رشد کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ذات ایکسپینڈ ہو، انسان کی ذات میں اس کے اندر سے کمالات پیدا ہوں، صفات حسنہ، اخلاق حسنہ، کردار پاکیزہ، معرفت بلند، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ذات میں ایڈ ہوتی چلی جائیں، اس کو کہتے ہیں رشد. تو جو قرآن سے قریب ہوتا ہے، جو قرآن سے نزدیک ہوتا ہے، تو قرآن اس کی ہدایت کس طرف کرتا ہے، کس جانب لے کر آتا ہے؟ یہدی الی الرشد. آج میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلز اور بس پھر میری گفتگو ختم، کہ حجت خدا کی صحبت، حجت خدا سے تعلق رشد کس طرح عطا کرتی ہے، اور یہ رشد ہوتا کیا ہے، یہ رشد کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ایگزامپلز. ہمارے علم میں یہ بات رہنا چاہیے کہ جیسے ہم امام زمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ کے اقتدار کے حوالے سے مسلسل دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کریم نے امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے ایک نمونہ، ایک ماڈل بیان کیا ہے، اور وہ ماڈل جو ہے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں، جن کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں. یعنی کہ یہ وہ واحد حکومت ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک خدا نے عطا کیا، جو ہبا کیا. تو یہ دو حکومتیں ایسی ہیں کہ جو آئندہ انشاءاللہ آنے والی عالمی الہی حکومت کے لیے ایک ماڈل کو، اس نقشے کو پیش کرتی ہیں کہ وہ حکومت کیا ہوگی، کیسے ہوگی. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ میں نے جو تالوت کا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں جو ختم ہوتا ہے حضرت داؤد پر، اس کو تفصیل سے تشریح کر کے بیان کیا تھا کہ یہ بالکل ظہور امام علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہے تو وہ تالوت کا واقعہ ایک ایک کر کے تمام اس کی جزئیات سمجھا دیتا ہے. تو بہرحال اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ ہمیں پتہ ہے کہ اکراس دا بورڈ تھی. یعنی اکراس دا بورڈ کا کیا مطلب ہے؟ حیوان، جنات، انسان تینوں اس حکومت میں شامل تھے. اور ایک واقعہ سورہ نمل میں بیان ہوتا ہے، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے، کہ سورہ نمل میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان سب کی حاضری لے رہے تھے یا ان کی باقاعدہ کلاس ہو رہی تھی، اور اس میں ہدہد جو تھا، شاید اس کو وڈ پیکر کہتے ہیں یا کوئی اور ایسا نام ہوگا، ہدہد ایک چھوٹا پرندہ، وہ غائب تھا. اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ یہ کدھر ہے، یہاں موجود کیوں نہیں ہے، اور اگر یہ باقاعدہ عذر لے کر نہیں آئے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک بڑی اہم انفارمیشن لے کر آیا ہوں. وہ انفارمیشن کیا ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 24، وجد توہا، میں بھی گیا تھا ایک ملک کی طرف، میں نے ایک دیکھا، ایک مملکت کو دیکھا کہ وہاں پر ایک ملکہ حکمرانی کر رہی ہے، مطلب کوئین ہے، کنگ نہیں ہے، ایک مملکت ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ملک کون سا تھا، یمن، یمن، کہ وہاں پر ایک ملکہ حکمراں ہیں. اور وجد توہا و قومہا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اس حالت میں پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے خدا کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے زینت دے کر پیش کیا ہوا تھا. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بتائیں, زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, یہ بات سمجھ میں آتی؟ اسپورٹس, انٹرٹینمنٹ, پورا کا پورا سال جس میں گزر جاتا ہے, یہ وہی ہے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام جو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں نا, یہ اس دائرے میں آتی ہیں. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے, زندگی گزار رہے تھے, شیطان نے اس کو ان کے لیے زینت بنا کے رکھا ہوا تھا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور صحیح رستے پر پہنچنے سے ان کو روک دیا تھا انہی سب چیزوں کے ذریعے سے. کیونکہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو ہمارے لیے زندگی آج بنا کے دی گئی ہے ہمارے ہاتھوں میں, جس کو ہم نے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے قبول کیا ہوا ہے, یہ یہی زندگی ہے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ, یہ جاب, یہ گھر, یہ فلاں کر لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو, یہ بنا لو, اس میں مبتلا یعنی اس میں انگیج ہو جاؤ, یہ وہی زندگی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس زندگی کو گزارنے والے لوگ سبیل ہدایت پر نہیں پہنچ سکتے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, رستے سے روک دیا ان کو, دور کر دیا. فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ, اب اس آیت سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے بات آپ سے کہی تھی کہ ہدایت کس کی ہوتی ہے, جو سبیل پر آ جائے وہ ہدایت یافتہ ہے. فہم لا یحتدون, پس یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اللہ یسجدو للہ الذی, کہ وہ لوگ کیوں سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کو, یخرج الخبأ فی السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا باہر نکالنے والا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد. لیکن کون سا ہدہد؟ جو حجت خدا کا تربیت یافتہ ہے. یخرج الخبأ فی السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالنے والا ہے. ویعلم ما تخفون وما تعلنون, اور اس کا علم رکھتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم, اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ رب عرش عظیم ہے. اب امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنے والوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ابھی ہم اس حدود کے معیار پر ہیں, اس پرندے کے معیار پر ہیں ہم, یہ معرفت ہے ہماری خدا کی کہ یہ وہ قوم کو میں نے پایا جو اس ان اعمال میں لگی ہوئی ہے جن کو شیطان نے ان کی نظروں کے سامنے زینت دے دیا ہے, فن اینڈ انٹرٹینمنٹ, سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سورج کو سجدہ کرنے کی بھی علامت کیا ہے کہ جو طاقتور ہو اس کے آگے جھک جاؤ, جو بلند ہو, جو طاقتور ہو اس کے آگے سجدہ کرو, یہ ہے زندگی. ٹھیک, تو ایسی زندگی کبھی سبیل پر نہیں آنے دیتی. افہم لا یحتدون, اور یہ زندگی ہدایت یافتہ نہیں ہے. چاہے پھر وہی بات, کچھ بھی بولتے رہو, کچھ بھی کرتے رہو, لیکن اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو یہ زندگی, یہ معاشرہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو رب عرش عظیم ہے؟ حجت خدا کی تربیت میں رہنے والے حیوان کا یہ رشد ہے. ٹھیک ہے, یہ تربیت آئمہ سے ہم امام حسین سے بہت محبت کرتے ہیں نا، میں اس پہ کوئی کوشچن نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا حساب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت نے آپ کو کتنا رشد عطا کیا ہے، کس مقام پر لائی ہے، کس مقام پر اس نے آپ کو اب ایوالو کیا ہے، بلڈ کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے. اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے اس بیان کو قبول کیا اور پھر خط بھیجا اس ملکہ کو اور کہا کہ میرے پاس اطاعت گزار ہو کر آؤ. اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ کے جو تخت کا ذکر ہے، بہت بڑا بھاری تخت، اس کے میرے پاس آنے سے پہلے کوئی اس تخت کو لے آئے. تو پہلے کون کھڑا ہوا؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے کھڑا ہوا، جس کا شاید نام عفریت بیان کیا گیا. اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی آپ کا یہ دربار ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا. وَإِنِّي، یہ اہم نہیں ہے، یہ اہم نہیں ہے، اینڈ اہم ہے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اس جن نے ایسا کرنے کے لیے اپنی کوالیفیکیشن کیا بیان کی؟ میں قوی و امین ہوں. یہ دوسری صفت کہ جو حجت خدا کی صحبت میں اور تربیت میں رہتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ قوی اور امین. جیسے میں بار بار کہتا ہوں، ضعیف ہونا کوئی میرٹ نہیں ہے. اپنے آپ کے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ ہم رونے والی قوم ہیں. سید الشہداء علیہ السلام پر گریہ محبت ایک الگ چیز ہے، رونے والی قوم ہونا ایک الگ بات ہے. ہم مظلوم ہیں، ہم مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ سب کس. تو جو حجت خدا کی زیر تربیت میں ہوتا ہے وہ کون ہے؟ اب یہ حدود سے اوپر والا مقام ہے، یعنی وہاں پر وہ معرفت جو اس پرندے سے ظاہر ہو رہی تھی، اس کے بعد قوی و امین، قوی و امین ہوں میں. حضرت سلیمان نے ظاہراً اس کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا کہ تم یہ کام کرو. پھر کون سامنے آئے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا. علم من الکتاب، اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. اب یہ بہت بہت لطیف ہے، اور اس میں ایک، یعنی اگر ویسے دیکھیں تو ایک سائنٹیفک اسپیکٹ بھی ہے. انا آتی کا بہی، میں اس تخت کو لے کر آؤں گا، قبل، اس سے پہلے، ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر پلٹ کر آپ کی طرف آئے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے لے آؤں گا میں اس کو، اس تخت کو، ہزاروں میل کا سفر طے کرا کے، کہ آپ کی نظر پلٹ کر آپ کی طرف آئے. ماڈرن لینگویج میں آپ کیا کہیں گے؟ آئی کین برنگ دیٹ فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ. آپ کی نظر آپ کی طرف کس رفتار سے پلٹ کے آتی ہے؟ آپ کی نظر ہے کیا؟ روشنی ہے نا، جو ریفلیکٹ ہو کے آپ کے پاس آتی ہے. تو قبل اس کے کہ ان یرتد الیک طرفک، اس سے بھی پہلے، اور فلما رآہ مستقرا عندہ، اور بعد جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، وہ تخت سامنے رکھا ہوا تھا. فلما رآہ مستقرا عندہ، وہاں سامنے موجود. یہ حجت خدا کی تربیت یافتہ لوگ ہیں. تین درجات آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ وہ معرفت خدا، وہ منیمم لیول ہے. اور وہ منیمم لیول کہاں پر ہے؟ حیوانات میں. اب اگر یہ سمجھیں کہ اگر وہ معرفت کا لیول نہ ہو خدا کی، تو ہم کہاں پر؟ اس سے بھی نیچے ہیں. کہاں سے بات کریں گے کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں یا امام علی کے ساتھ ہیں؟ اس ہدہد کے معیار پہ بھی نہیں ہے اگر یہ معرفت نہیں ہے تو. اس کے بعد وہ قوی و امین کہ ہم اگر اپنے معاشروں کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس قوی و امین کی بنیاد پر ہمارے معاشرے ترقی پائیں گے. اور سب سے اوپر کون ہے؟ جس کے پاس علم من الکتاب ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے, اس کے پاس یہ طاقت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ اندازہ کریں, یہ ایک سورہ نمل کے اندر یہ تینوں ترتیب سے یہ تینوں واقعات موجود ہیں, کہ اس سے آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ حجت خدا کی تربیت اور ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر ہم یہ سب کچھ نہیں بن رہے, اگر ہمارے اندر یہ تمام کی تمام کوالٹیز پیدا نہیں ہو رہی ہیں, تو آپ اپنی جگہ خوش ہوتے رہیے, تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. اگر آئمہ علیہ السلام کی صحبت اور ذکر اور تذکر اور محبت اور گریہ, جس انداز سے آپ تعلق کا اظہار کریں, جس انداز سے آپ ان سے تعلق کی طرف آگے بڑھیں, اگر اس کا نتیجہ اس صورت میں نہیں نکل پا رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں ہے, پھر وہ سب کے سب ہمارے اپنے سوچے ہیں, اسمپشنز ہیں, ہماری خوش فہمیاں ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں. ٹھیک, تو بات آج کی حد تک یہاں, کیونکہ بہرحال بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ حضرات بھی تھک جاتے ہوں گے, اور کیونکہ اس قسم کی گفتگو سننے کے زیادہ تر ذہن عادی نہیں ہوتا تو شاید زیادہ تھک جاتے ہوں گے, اس وجہ سے میں بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا. لیکن امید یہ ہے, اور جیسا کہ بار بار میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, کہ یہ درد دل ہے, تکلیف ہے, کہ تکلیف دیکھیں اس وقت نہیں ہوتی کہ انسان ہی غریب اور فقیر, تو اس کی محتاجی پر ٹھیک ہے, وہ بیچارہ مجبور ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ. لیکن اگر ہم لال و جواہر اور دنیا کی بہترین دولت لے کر بیٹھے ہوں اور پھر فقیر ہوں, دکھ اس پر ہوتا ہے, اذیت اس بات پر ہوتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں خدا نے کس قدر عظیم دولت ہم کو دی ہے اور ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور اس کے بعد سب سے ترہ یہ کہ فخر بھی کر رہے ہیں, یعنی اس بدسلوکی کے بعد فخر بھی کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کمال حاصل کر رہے ہیں, اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ کاش کسی طریقے سے ہمارے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے, یہ بصیرت خدا ہم کو عطا کر دے کہ ہم اس سبیل ائمہ طاہرین علیہ السلام پر کچھ قدم بڑھانے کے قابل ہو جائیں. اور وہ جو لوگ, یعنی جیسے الحمدللہ اس دور میں کچھ لوگوں نے, کچھ حضرات نے ان تعلیمات پر عمل کر کے جو نتائج حاصل کیے ہیں, کم از کم ہم بھی کچھ حاصل کر سکیں, کسی مقام تک آئیں. آج کی جو تاریخ ہے آپ کے علم میں ہے کہ 40 سے, اور چاند دیکھنے کے بعد تو مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہی 40 کا روز ہے, بہرحال لیکن آفیشلی تاریخ آج 19 صفر ہے, تو بہرحال 40 کے ایام ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دو چار جملے زیارت 40 سے آپ کو سنا کر, اور وہ بھی اسی ہدایت کے ہی حوالے سے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس کی قرت بھی کریں گے زیارت 40 کی. تو جب بھی ائمہ علیہ السلام کی زیارتیں پڑھیں تو پڑھیں نہیں خالی, اس پر توجہ بھی کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو جملہ جیسے ہم نے بار بار سنایا اکثر اوقات کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام, اللہم ثبت لی قدم صدق عندک بالحسین علیہ السلام, یہ زیارت عاشور کے جملے ہیں نا. تو زیارت عاشور میں آپ خدا سے کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میں حسین کے پاس کیوں آیا ہوں؟ اس لیے کہ حسین مجھے تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بنا دیں, کتنی دفعہ ہم یہ توجہ کرتے ہیں زیارت عاشور پڑھتے ہوئے کہ میں امام حسین کے پاس کیوں آیا ہوں، دنیا لینے نہیں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ حسین اور حسین کی محبت مجھے بارگاہ خداوندی میں منہ دکھانے کے قابل بنا دے، کہ میں نے اپنے گناہوں سے جو اپنے چہرے پر جو اصلی چہرہ میرا ہے میرے نفس کا، اس پر جو سیاہی ملی ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اور محبت اور تعلق سے وہ سیاہی دور ہو جائے میرے نفس پر سے، اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس، اس لیے آپ کی زیارت سے تقرب کرتا ہوں. اور زیارت اربعین میں بھی جو ایک جملہ ہے کہ جس میں شروع میں آپ دیکھیں گے قائدن و ضائدن کے الفاظ ہیں، کہ آپ کون ہیں؟ آپ قائد ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو بھیڑوں کے گلے کو، انسانوں اس ہرڈ کو لے کر چلتا ہے، قائد ہیں. قائد کس کو کہتے ہیں؟ قائد گائیڈ کو نہیں کہتے، رستہ بتانے والے کو نہیں کہتے، آگے آگے چل کر دوسروں کو اپنے پیچھے چلانے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قائد کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ جس نے رستہ بتا دیا، رستہ دکھا دیا، سمجھا دیا، وہ قائد نہیں ہوتا. قائد وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے آگے خود ہو اور باقی دوسروں کو کہے تم بھی میرے پیچھے آؤ، وہ ہوتا ہے قائد. تو اب اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نہ چلیں تو پھر امام حسین کی قیادت کو ہم نے قبول نہیں کیا. قائدن و ضائدن یہ جملے، اور اس کے بعد بذل محجتہ فی کا، اے خدا انہوں نے اپنے خون کو تیرے رستے میں فدا کر دیا، اپنی جان اور اپنے خون کو تیرے رستے میں فدا کر دیا. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو بیدار کریں جہالت سے. پڑھیے آپ، جائے کہ میں زیارت اربعین سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے، حسین نے اپنے خون کو تیرے رستے میں فدا کر دیا. کیوں فدا کر دیا؟ تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہوں، تاکہ لوگ بیدار ہوں اپنی جہالت سے، وحیرت الضلالت، اور گمراہی، ضلالت ہدایت کا اپوزٹ ہے، اور گمراہی کے اندر جو بھٹک رہے ہیں آپ ان کو بیدار کر کے وہاں سے باہر نکال لیں. اس لیے آپ نے اپنے خون کو خدا کے رستے میں فدا کیا. وقد توازر علیہ من غرته الدنیا، اور وہ لوگ جن کو دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، جو دنیا کے دھوکے اور فریب میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے اوپر بوجھ رکھا، انہوں نے آپ کو دباؤ میں ڈالا، انہوں نے آپ پر دباؤ ڈالا. وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْضِ لِلْأَدْنَى، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی آخرت کو اس ذلیل ذلیل دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالا؟ اب یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں؟ صفات بیان ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ تو جو جس کی نظر میں دنیا آخرت پر پریفرنس حاصل کر جائے وہ امام حسین کے ساتھ ہو سکتا ہے، امام حسین اس کے قائد ہو سکتے ہیں، پوسیبل ہیں. کیونکہ زیارت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ یہی تو آپ کے دشمن ہیں، یہی تو وہ سارے لوگ ہیں دنیا کے فریب خوردہ، اپنے آخرت کے سرمائے کو ذلیل ذلیل دنیا کے ہاتھوں میں بیچ دینے والے. وَشَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَثِ، جو بالکل پست اور خسیس سرمایہ تھا اس کے ہاتھوں اپنی آخرت کو بیچ دیا. وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّ فِي هَوَاهُ، یہ کون لوگ تھے جو اپنے آپ پر خود پسند، متکبر، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اور جو اپنی ہوا و ہوس میں الٹ پلٹ رہے تھے. یہ چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں زیارت اربعین سے. تو جب آپ اس زیارت کو پڑھیں اور اس زیارت، تو ان پر بھی غور کیا کریں. اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس بات کی دعا کرنا کہ اے خدا ہم میں یہ صفات نہ پیدا ہونے پائیں. یہ نفس کی بیماریاں ہیں جو کسی کو بھی لگ سکتی ہیں. جیسے بعض روایتوں کے اندر یہ جملہ ہے کہ ابلیس جب شیطان اور شیطنت اس پر تھی تو ملائکہ نے کہا، آدم کے خلقت سے پہلے کہ ملائکہ نے کہا کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس جمعیت ملائکہ میں کوئی ایک راندہ درگاہ اور مردود و ملون بن جائے گا، تو اے ابلیس تم اتنے ہزار سالوں سے عبادت خدا انجام دے رہے ہو اور تمہارا بڑا مقام ہے، تم ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ بدبخت ہم نہ ہوں. ابلیس نے وہ دعا کی اور اپنے آپ کو اس میں سے ہٹا دیا بار اس دعا میں سے، کہ میں کیسے وہ بدبخت ہو سکتا ہوں، میں تو 6000 سال سے عبادت خدا انجام دے رہا ہوں، میں تو فرشتوں کے میں ایک بلند مقام کا حامل ہو گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 6000 سال کی عبادت اور ہماری 30-40 سال کی نمازیں، ہم کیسے اس پر مغرور ہو کے بیٹھ جائیں کہ جن برائیوں نے، جن خرابیوں نے، جن نفوس کی بیماریوں نے ہم سے پہلے والے لوگوں کو متاثر کیا اور ان کو کھینچ کر جہنم میں لے گئے، ہم اس سے انفلیکٹڈ نہیں ہو سکتے، ہم کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں اس بات پہ. تو جب بھی یہ دعا پڑھیں، یہ زیارتیں پڑھیں، تو اس میں خاص طور سے خدا سے مانگیں کہ پروردگار ہم ان میں سے نہ ہوں. کیونکہ یہاں پر بات خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ بنو میہ، بلکہ صفات بیان ہو رہی ہیں. صفات کسی میں بھی آ سکتی ہیں. اگر خالی لفظ بنو میہ ہے تو ٹھیک ہے، بنو میہ ہے، ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن اگر بات صفات کی ہو رہی ہے تو وہ تو کسی میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ ان زیارتوں کے اسباق. ایک درود کی گنجائش، تو گفتگو ہماری اختتام کو پہنچی آج کی حد تک، اور میں یقیناً دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالمین مجھے آپ سب سے پہلے، کیونکہ میری ذمہ داری زیادہ ہے کہ جو بات میں نے کہی میں اس کو قبول کروں اور اس پر عمل کروں، اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے بھی، کہ خدا ہمیں ہدایت و بصیرت کے تحفہ عطا کرے انشاءاللہ تعالی. اور یہ معمولی تحفہ نہیں ہے خدا کی بارگاہ سے، کہ اگر جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں بے انتہا اور بے شمار. واقعات کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو بنیادی طور سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے، اور جو حقیقت ہمارے سامنے روشن ہوتی ہے کہ وہ ہستیاں جو ہدایت کا مینار ہیں، وہ ہستیاں جو ہدایت کا معیار ہیں، اور جن کی برکت سے اور جن کے وسیلے سے باقی انسانوں کو سمجھ میں آتا ہے اور پتہ چلتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ہدایت الہی کس کو کہتے ہیں، ہدایت الہی کا معنی کیا ہے، یہ ان ہستیوں کے لیے خدا کا ایک عظیم امتحان ہے جو یقیناً ان کے درجات کی بے انتہا بلندی کا سبب ہے. اور باقی ہم سب کے لیے بھی جہاں ایک گریہ اور عبرت اور افسوس، وہاں پر یقیناً ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہمیں کس راہ کو اختیار کرنا ہے، کس رستے پر چلنا ہے. چہلم کا دن جس حوالے سے، اربعین کا روز جس حوالے سے یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اہل حرم یزید پلید کی قید سے آزاد ہونے کے بعد جب واپس مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی یہ فرمائش تھی کہ ہم دوبارہ عراق سے ہو کر جائیں کہ ان مقامات کی کہ جہاں پر ہمارے بھائی کی قبریں ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے لاشیں جہاں پر دفن ہیں۔ لیکن اس منظرنامے تک پہنچنے سے پہلے وہ تمام مراحل کہ جو کوفہ اور شام اور کوفہ اور شام کے دربار میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، اور جن کے بارے میں بس یہی کہ میں دو تین مناظر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاریخ جو ہمارے سامنے منظر کشی کرتی ہے وہ یہ کہ جب کوفے میں ابن زیاد کے سامنے سر امام حسین علیہ السلام کو لایا گیا ہے تو اس نے بھی یہی کام کیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی کے ساتھ اس نے لب و دندان امام حسین علیہ السلام سے گستاخی کی، اور اس وقت ایک صحابی امیر المؤمنین علیہ السلام تھے جو اس وقت نابینا ہو چکے تھے، جن کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف ازدی، اور ان کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے بپھر کر اٹھ کر ایک بات کہی کہ اے ملعون، اپنے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا لے کہ خدا کی قسم یہی وہ لب و دندان ہیں کہ جن کو رسول اللہ روزانہ بوسے دیا کرتے تھے۔ وہ صحابی امیر المؤمنین بھی ظالم کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ دربار شام پہنچتا ہے، یزید ملعون کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، اس وقت بھی سر امام حسین علیہ السلام کو ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے لایا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں تو بہت بہت زیادہ سخت جملے ہیں کہ جو مطلب زبان پر لاتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے کہ وہ لعین اس وقت اپنی فتح کے نشے میں مست شراب پی رہا تھا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے لبوں سے گستاخی کی بلکہ وہ شراب اس نے اس تشت پہ ڈالی، اور اس وقت بھی کچھ اصحاب پیغمبر تھے جو وہاں پر اٹھے اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس پر احتجاج کیا اور کچھ ان میں سے قتل بھی ہوئے، اور وہ ایک عجیب منظر تھا دربار شام کا کہ جس میں امام سجاد علیہ السلام سب سے آگے کھڑے کیے ہوئے تھے اور آپ کے بدن مبارک کو اس قدر سختی کے ساتھ رسی سے کس کر جکڑا ہوا تھا کہ امام علیہ السلام کی آہ و کراہ بلند ہوتی تھی، اور جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے علی ابن الحسین تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اے یزید، اگر آج میرے نانا میرے جد مجھے اس حال میں دیکھیں تو تیرا کیا خیال ہے کہ انہیں کیا محسوس ہوگا، جس پر شرمندہ ہو کر اس نے پھر امام علیہ السلام کی ان رسیوں کو ڈھیلا کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ یزید ملعون اپنی فتح کے نشے میں مست نمعلوم کیا کیا خرافات بک رہا تھا، زیادہ موقع نہیں لیکن دربار شام میں ایک خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا ہے، ایک خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ہے، اور وہ خطبہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ بلاغت حیدری کا نشان ہے، لیکن امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی اس حالت میں اس عالم میں کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جہاں پر زنجیریں ہو، رسیاں ہو، بے پردگی ہو، بے حجابی ہو، 700 کرسیوں کا دربار ہو، کرسی نشی، اس عالم میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہ جملے ارشاد فرمائے کہ اے یزید، آج تو اپنی فتح کے نشے میں بدمست ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب قیامت میں میری ماں اور میرے نانا حسین کے خون آلود کرتے کو لے کر آئیں گے، حسین کے بریدہ سر کو لے کر آئیں گے، اور اس وقت ایک ہاتف صدا دے رہا ہوگا، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وہ جرأت وہ ہمت بنت علی کی تھی کہ جس سے اس دربار کے سارے نقشے کو پلٹ کر رکھ دیا. اور اس کے بعد جب یزید مجبور ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کو قید نہ رکھ سکے تو ان کی رہائی اور مدینہ واپسی کا حکم دیا. اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اے بیٹا سجاد، ساربان کو حکم دو، ہمارے قافلہ سالار سے کہو کہ ہمیں عراق کے رستے سے لے کر واپس مدینہ جائے، ہم اپنے پیاروں کے قبور کی زیارت ایک دفعہ پھر کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے تو جیسا کہ تاریخ کہتی ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں موجود تھے، جو پہلے زائر امام حسین علیہ السلام ہے، اور وہ اربعین، اور تاریخ میں تفصیل تو موجود نہیں، لیکن جب یہ قافلہ اس میدان اس صحرائے طف میں پہنچا ہوگا تو اس وقت بی بی نے نامعلوم کن نگاہوں سے حسین ابن علی کی، اپنے ماں جائے کی، اپنے بھائی کی قبر پہ نظر کی ہوگی، کن نگاہوں سے عباس علمدار کی قبر کو دیکھا ہوگا. اور اس وقت بی بی کو وہ منظر بھی یاد آیا ہوگا کہ جب وہ ایک ٹیلے پر تھیں اور ان کی نظروں کے سامنے حسین ابن علی کی گردن پر خنجر قاتل رما تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار عالمین، ہم سب کو، تمام مؤمنین و مؤمنات کو، اس روئے زمین پر امام حسین علیہ السلام کی عزا اور گریہ کا بہترین ثواب اور اجر عنایت فرمائے. پروردگار عالمین، ہم سب کو اپنے علم و عمل میں حسینی بننے کی توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین ہمیں وہ توفیق عطا کرے کہ ہم جب آئمہ علیہ السلام کے آثار کا، خاص طور سے آپ کی مناجات اور آپ کی زیارتوں کا ذکر کریں تو خدا ہمیں اس کی معرفت دے، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مؤمنین و مؤمنات جو اس روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ہیں، خدا ان کی دینی، دنیاوی، معاشی، معاشرتی ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات کا ازالہ فرمائے، آسانی فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور خیر سگالی کے جذبات کو پیدا فرمائے، مومنین کے اندر تفرقے اور اختلافات کو دور فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم حجت خدا کے زیر تربیت ہوں اور ان کی حکومت میں زندگی گزارنے کے قابل ہوں. اللہم